الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفيني فيه. ويقول القرآن: منعت النوم بالليل فشفيني فيه فيشفعان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتم رجا بها وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. وسئل عليه الصلاة والسلام عن قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا ولا تنصره نصر الدقل، ولا تهزه هذا الشير، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، انسان کی زندگی بہت جلدی جلدی گزرتی ہے. تھوڑا سا آپ غور فرمائیں، ابھی ہم بیانوں میں کہہ رہے تھے انشاءاللہ رمضان شریف آئے گا، تو رمضان شریف آ بھی گیا. رمضان شریف شروع ہو گیا اور رحمت کا عشرہ گزر بھی گیا، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہے، اور چند دنوں میں جو عشرہ ہے، بے انتہا قیمتی عشرہ پورے سال کا، وہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں، یا گزشتہ اور گزشتہ سے گزشتہ اتوار کو جو بیانات ہوئے ہیں، ان میں ہر ہر بات رمضان شریف کے لیے اتنی قیمتی ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ یہ سارے ایک ہی دفعہ میں بتائے جاتے، کیونکہ آج یہ بات کی جا رہی ہے وہ بھی پورے رمضان میں ہے، جو اس سے پہلے والے ہفتے میں ہوئی ہیں وہ بھی پورے رمضان میں، اور اس سے پہلے والے وہ بھی پورے رمضان میں. گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ ہر ہر لفظ کی ہر پورے رمضان میں ضرورت ہے. لیکن ہمارے شوقوں کی بات ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ سے زیادہ بات ہم سن نہیں سکتے، اس وجہ سے مجبوراً تقسیم کرنا پڑتا ہے. تو تقسیم اس کا حضرت نے کر دیا ہے، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ جو یہاں باقاعدگی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں یا یعنی بنات سنتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں. یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے، کیونکہ یاد دہانی سے انسان مومن کو نفع ہوتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے: فذکر ان ذکر تنفع المومنین. بس یاد دہانی کیا کرے، اور یادیانی سے مومن کو نفع ہوتا ہے. انسان جو ہے جو نفس کی خواہشات ہیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی یاد دلاتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ خود ہی یاد دلاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لوگ خود ہی تحقیق کر لیتے ہیں. ہاں جی, یہ افطاری کا سامان جب دیکھے نا کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ پکائیں, یہ کریں, یہ وہ کریں. اس کے لیے بہت پہلے سے ساری چیزیں بھی تیار ہوتی ہیں اور اس کے انتظامات بھی ہو چکے ہوتے ہیں. تو نفس کی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود سب کو یاد ہے. لیکن جو اچھے کام ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے وہ نفس پہ بوجھ, تو اس کو پھر یاد کرنا پڑتا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے وعظ میں کہ ایب صاحب تھے تو وہ رمضان کے چاند نہیں دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جب تک مجھے چاند نظر نہیں آئے گا اس وقت تک مجھ پہ روزہ فرض نہیں ہوگا. ہاں جی, یعنی وہ جو ہے نا وہ سومو لروہیتی وفت لروہیتی حدیث شریف کا اپنی مرضی سے تشریح کر دیتے, تو وہ چاند کو نہیں دیکھتے تھے. تو وضو کر رہے تھے دریا پہ, غالباً چوتھا پانچواں دن ہوگا روزہ ہوگا, تو اس میں چاند نظر آ گیا. تو اٹھ کے کہا کم بخت کتنا تجھ سے دور ہو رہا تھا لیکن تو مجھے نظر آئے گیا. ہاں جی, تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ بار بار ایک قسم کا انسان کو بتانا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے کہ تیرے فائدے کی چیزیں, تیرے فائدے کی چیزیں, تیرے فائدے کی چیزیں. اس وجہ سے یہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ہم تو اس نیت سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کسی عمل کی تو اس میں ہمارا بھلا ہے, پوری امت کا بھلا ہے. کیونکہ ہر شخص کا جو عمل ہے وہ اس پورے معاشرے اور امت کے لیے یا اچھا ہے یا برا ہے. کیونکہ جو اچھائی ہے وہ بھی یہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں جمع ہو کر پورے معاشرے کی اچھائی بن جاتی ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور جو برائی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جمع ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق ہمارا رہنا ہوا تو ظاہر ہے پھر ہم سب اس سے استفادہ کریں گے, سب اس سے مستفید ہوں گے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی دوسری صورت ہے تو سب پر اس کا وبال آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا, بہت زبردست مثال. فرمایا دیکھو اگر کوئی جہاز ہے اس کے نیچے اوپر منزلیں بنی ہوئی ہیں تو اس میں کچھ لوگ نیچے منزلوں میں ہیں, کچھ اوپر کے منزلوں میں, تو پینے کا پانی اور کپڑے دھونے کا پانی اوپر پڑا ہوا ہے مثلا. اب نیچے والے لوگ اوپر جا کر وہ لیتے ہیں اور پھر نیچے لے جاتے پھر استعمال کرتے یا اوپر ہی استعمال کرتے. تو اگر وہ بیوقوف یہ سوچیں کہ سمندر کا پانی تو ہمارے قریب ہے اور ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے, ان لوگوں کو تکلیف دینی پڑتی ہے, چلو جی ہم بھی یہاں پر ایک سوراخ کر لیتے ہیں, اس سے پانی ہمارے پاس آئے گا, ہم ادھر ہی سارا اپنا کام کریں گے, ان کو تکلیف ہی نہیں دیں گے. تو ان بیوقوفوں کو اگر اوپر والے نہیں روکیں گے تو ان بیوقوفوں کی بیوقوفی کی وجہ سے صرف ان کے حصے کا جہاز غرق نہیں ہوگا, وہ پورے کا پورے جہاز غرق ہو جائے گا, اور ظاہر ہے ان دوسرے کو بھی یہی نقصان ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو اس نیت سے سمجھانا ہے کہ سب اچھے کاموں کی کہ جو برکات ہے وہ حاصل کر لے اور برے کاموں کے نقصان سے بچ جائیں. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. تو میں نے چند آیت مبارکہ ایک آیت مبارکہ اور چند حدیث شریفہ تلاوت کی ہیں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ایک کپڑوں میں رہنے والے, یا ایہا المزمل, کپڑے اوڑھنے والے جو ہوتے ہیں کپڑوں میں رہنے والے, نبی رات کو کڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر, یعنی آدھی رات, یا اس سے کچھ کم کرو کر دیجئے یا کچھ زیادہ کر دیجئے, اور قرآن خوب صاف صاف پڑھا کرو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. یہ سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہیں اور اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, رات کا قیام اور اس میں قرآن کا پڑھنا. ہر نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے, قرأت ہے شامل, لیکن تراویح کے جو نماز ہے اس کے ساتھ اس کی خصوصی نسبت ہے, کیونکہ فرائض میں تو قرآن پاک پورا کا پورا سننا یہ تو بہت کم ہی لوگ ہوں گے, ہیں موجود ہیں ہے, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پاک پورے کا پورا یعنی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. بعض قاریوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر فرض نماز جو پڑھاتے ہیں وہ مسلسل ایک دور کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں, بس ایک رکوع ایک رکوع ایک رکوع اس طرح وہ پڑھتے جاتے ہیں بلے روزانہ کے حساب سے. تو ان کا باقاعدہ کچھ دنوں کے بعد چار مہینے یا پانچ مہینے میں قرآن پورا ہو جاتا ہے. ہاں جی, ایسے حضرات ہیں الحمدللہ. تو یہ تو بہت توڑے ہیں. اس کی وجہ ہے, وجہ یہ کہ فرض میں جو قرآن ہمارے ہاں کی بات ہے, ہمارے ہاں ہم تو اسپیشل لوگ ہیں نا, ہمارے ہاں کی بات, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے لیے اپنے مسئلے نکالے ہوئے ہیں. ایک مسئلے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہوتے ہیں, اور ایک جو لوگوں نے خود ہاں جی اپنے ضرورت کے مطابق مسئلے نکالے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ فرض نماز میں تو آپ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیں, بلکہ ترتیل سے بھی آگے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتے جیسے وہ مائک کے اوپر پورا وہ قاری حضرات, ہاں جی اس طریقے سے پڑھیں. اور جو باقی تراویح ہے وہ تو اس سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ سپیڈ کو بھی حیرت ہو جاتی ہے کہ کون سی سپیڈ ہے, اس سپیڈ سے پڑھتے ہیں. اس میں سمجھ آنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ پیچھے والے لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہے, پیچھے والے لوگوں کو بھی صرف جلدی ختم کرنے کی ضرورت ہے, بس ان کے نام کے ساتھ لگ جائے کہ یہ اس نے پورا قرآن سنا ہے. باقی اس نے سنا ہے نہیں سنا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, وہ سمجھنے والی بات تو اس سے بھی دور ہے. تو یہ عمومی مزاج ہے آج کل ہمارے گاؤں کے اندر. یہ گاؤں میں سادگی ہوتی ہے تو برائی بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوتی ہے. تو ایک مولوی صاحب تھے, ان کے ہاں آدھے گھنٹے میں سارا ختم, بلکہ اس سے پہلے عشاء کی نماز تراویح سب جو ہے نا اس سے پہلے ختم ہو جاتا. وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا تھا, لوگ وہاں پہنچتے تھے, جی مطلب وہاں تراویح پڑھنی ہے. لیکن وہ تو اوف 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 کیا میں بتاؤں کس طریقے سے پڑھتے تھے. تو یہ اب لوگوں کو مطلب یہ ہے شوق ہے اس طرح, میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ دیکھیں ذرا تھوڑا سا کاروباری لحاظ سے سوچیں، آپ فیکٹری چلا رہے ہیں مثلا، کول مال بنا رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں، تو مال آپ کیسے بیچیں گے؟ ایسے جیسے اپنی مرضی کے مطابق اپنے بنایا ہو یا لوگوں کی مرضی کے مطابق بنایا ہو؟ ہاں جی، کیا قانون ہے؟ جو لوگ خریدنے والے ان کی مرضی کے مطابق آپ مال بنائیں گے تو پھر آپ کا مال نکلے گا، ورنہ آواز ٹھیک ہے آپ بناتے رہے اور آپ کی دکان میں پڑا رہے گا، کوئی اس طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے اعمال ہے اس کو کوئی لے رہا ہے نا، کوئی لے رہا ہے، تو اس کی مرضی اس میں چاہیے یا اپنی مرضی چاہیے؟ ظاہر اس کی مرضی چاہیے، کیونکہ اگر وہ لینے سے انکار کر لے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہمارے نماز ہے، ہمارے قرآن ہے، ہمارے روزے ہیں، اس میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ جن کے پاس یہ چیزیں جا رہی ہیں اس کی مرضی اس میں کیا ہے، اس کو کس طرح روزوں کو کیسے رکھنا چاہیے، نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے، قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیا چیزیں اس میں ہونا چاہیے، کیا چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھ لیں، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگ کے روزے سوائے ان کو بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتے، اور بعض لوگ کی نماز ان کو سوائے اٹھنے بیٹھنے کی کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، بس اٹھک بیٹھک ہی ہے۔ اس میں ہمارے نفس کی جو بودھا پن ہے نا، وہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا بھی عقل مند آدمی ہوگا نا تو ذرا اس کو انیلائز کر لے تو بالکل واضح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے نفس کا بودھا پن ہے، یعنی اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا کوئی ہمارے نفس سے سمجھے۔ بہت ہی بودھا پن ہے۔ مثلا نماز کو پڑھ گئے، پورے نماز پہ اگر کسی کے چار منٹ لگتے ہیں، چار رکعت کی نماز میں، اس میں اگر کوئی شخص پورا جلسہ نہ کرے، آدھا کر کے وہیں سے چلا جائے واپس، اور پورا قوم نہ کرے جبکہ واجب ہے، اور اس طرح آدھا کر کے پورا قیام تک نہ جائیں اور پھر ادھری سے چلا جائے، اس میں قوم اور جلسہ جو ہے یہ چار آئیں گے، تو اس کا مطلب چار قوم ہے، چار جلسے ہوں گے۔ بلکہ ہاں، مطلب چار قوم ہے، چار جلسے ہوں گے۔ تو اب یہ ان چار قوموں، چار جلسوں میں اگر یہ آدھا آدھا کر لیں تو آپ مجھ سے لکھ لیں، لکھوا لیں اور حساب لگا لیں کہ آپ آدھا منٹ سے زیادہ نہیں بچائیں گے، یعنی آپ کی نماز 3.5 منٹ میں ہو جائے گی مثلا۔ اب آپ نے آدھا منٹ جو یہ بچا لیا، اس کا آپ نے کیا کیا، کیا فائدہ آپ کو؟ دنیا ہی ہو گیا، دین کی تو دور کی بات ہے نا، دین کا تو فائدہ نہیں، نقصان ہوا، لیکن آپ کو دنیا ہی فائدہ اس کا کیا ہو بھائی؟ کون سا آپ کا کام بن گیا اس سے، کون سا چیز آپ کو مل گئی، کیا بات ہو گئی؟ ہمارے ایک صاحب نے مطلب جو ہے نا وہ کسی آرٹیکل میں کہا تھا کہ کوئی صحافی باہر سے آیا تھا تو یہاں پر مل ظاہر لوگوں سے مل رہا تھا اور یہاں کی کلچر کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتا، تو ایک جگہ پاٹک بنا ہوا تھا ریل کا، پاٹک بند تھا، گاڑی آنے والی تھی، وہاں پر چرخی لگی ہوتی ہے، اس چرخی کے اندر انسان جا سکتا ہے، ویسے عام طور پر نہیں، تاکہ لوگ رک جائیں۔ ایک شخص سائیکل پر آیا، سائیکل سے نیچے اتر کر سائیکل کو اپنے ہاتھ کے اوپر اوپر کر لیا، وہ اس چرخی سے گزر گیا، چرخی سے اوپر کر لیا سائیکل کو اور خود اس میں سے گزر گیا۔ وہ صحافی کہہ رہا تھا، یار یہ تو بہت ڈیوٹیفل آدمی ہے، اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنے کے لیے اتنا اس کو یعنی خیال ہے کہ وہ اتنا انتظار بھی نہیں کر سکتا. یہ واقعی بہت زبردست آدمی ہے. اپنے خیال میں ان نے بہت زیادہ اچھے جذبات اس کے لیے سوچے. پارٹی کل گیا تھوڑی دیر میں, سب اندر آ گئے, وہ صحافی بھی آ گیا. تو دیکھا وہاں ڈگ ڈگ والے کا تماشا ہو رہا تھا, وہاں پر وہ آدمی کھڑا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو اتنے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا, اپنے سیکل کو بھی اتنی تکلیف برداشت کی, لیکن کس لیے؟ ڈگ ڈگ کا تماشا دیکھنے کے لیے. اور اس کا شاید این ممکن ہے کہ اس کو ڈگ ڈگ کا تماشا کا پہلے پتہ بھی نہ ہو. ویسے ہی انگزائٹی کی وجہ سے جلدی ادھر آ گیا, اور بعد میں اس نے ڈیوٹی کا تماشا, ٹائم تو اس کے پاس تھا ہی. وہ ایک صاحب جرمنی سے آئے تھے, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے جب یہاں دیکھا کہ چوک ہے نا, اس پہ جو ہے نا لائٹ, مطلب جو ہے نا ریڈ لائٹ ہے, اور ظاہر مطلب ابھی جانے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو گاڑیاں جو کڑی ہے تو پیچھے والے گاڑی ان کو ہارن دے رہی ہے. تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ ہارن کس لیے دے رہے ہیں, آگے والے تو جا نہیں سکتے, تو پیچھے والے کیا چاہتے ہیں؟ کوئی طریقہ تو, کوئی سنس ہو, کوئی بات ہو, پھر بات مطلب کی جائے. تو یہ پیچھے والے ہارن کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ہاں اتنی انگزائٹی ہے ٹائم کے لحاظ سے کہ کچھ بھی نہ کام ہونا, پھر بھی بچوں کی طرح ہمارا بہت اہم کام ہوتا ہے, ضروری کام ہوتا ہے. اپنی زندگی کو ہم وہ کر سکتے ہیں, خراب کر سکتے ہیں اس کے لیے, اور جو ہے مطلب ہے کہ وہ ضروری کام ہمیں کرنا ہوتا ہے, جو بچوں والا کام ہوتا ہے. بہت ساری ہماری عادتیں بچوں کی طرح ہیں, بغیر سمجھے بوجھے ان کاموں کو کرنا, کوئی عقل سے بات نہیں مطلب ہماری ملتی. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ جو 3.5 منٹ کی نماز اس نے پڑھی ہے, اس میں آدھا منٹ اس نے بچایا ہے, اس نے آدھے منٹ سے نقصان کیا کیا اور فائدہ کیا, انالائز کرو. چونکہ اس میں واجب ترک ہو گیا, تو یہ نماز اگر قصدن کسی نے اس طرح پڑھی ہے تو نماز ہی نہیں ہوئی. قانون ہے واجب کو اگر قصدن ترک کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. سہو سے ایسا ہو گیا تو سجدہ سہو واجب ہے, بغیر سجدہ سہو کی تکمیل, سجدہ سہو کی اس کی تکمیل نہیں ہوگی. یہ نماز اس کی گردن کے اوپر ایک بوجھ بن گیا. ہاں جی, اور قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہاں میں اللہ پاک نے اس کے لیے فرما دیا کہ مجھے ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیں وہی کاروباری والی بات, کہ آپ جس کو چیز جس کے لیے مال بنا رہے ہیں وہ مال لینے سے انکار کر لے تو پھر آپ کو کیا ہوا؟ بناتے جائیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کسی کام کا نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں. پھر اس میں قرآن پڑھنا ہے. عام لوگ نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں مکمل شر صدر ہے, کہ ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے. وہ تو بالکل ایسی مثال جیسے چابی کوئی دے دے, اور وہ چابی چلتی رہے, اور جب تک وہ چابی ختم نہیں ہوئے تو وہ چلتا رہے گا, اس کے لیے کسی ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی, تو چابی کو کیا پتہ کہ میں نے کتنی گراریاں گھومی ہوں؟ ہاں جی, بس وہ مسلسل جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے بعض لوگ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی سورت پڑھی ہے. ہاں جی, میں نے 2 سجدے کے, 3 سجدے, مطلب یہ اس قسم کی باتیں عام ہیں. ایک دفعہ امام کو جو ہے نا مطلب وہ یعنی کنفیوژن ہوئی, تو پوچھا کہ بھائی میں نے رکعتیں 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں؟ پیچھے سے ایک صاحب نے کہا جی 3 ہی پڑھی ہیں. باقی لوگ سوچ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے 3 ہی پڑھی ہیں. ان نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا 3 ہی پڑھی ہے؟ بولے آپ بالکل. ان نے کہا میرے 4 دکانیں ہیں, میں نے 3 کا, میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. بس تین دکانوں کا حساب ہو گیا تھا اور چوتھے کا ابھی نہیں ہوا تھا، لہٰذا تین ہی ہوئی. ہاں جی، تو اس پر جو ہے نا وہ یہ والی بات کہ نمازوں کا ہمارا یہ معاملہ ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنے نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اتنی قیمتی چیز، اس کے ساتھ یہ معاملہ. تو اپنی نمازوں کو ہم درست کر لیں. اچھا، اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی بات کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہہ دے نمازوں کو درست کرنے کے لیے تو بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے. یقیناً نماز کے بعض مسائل کے لیے بڑے تفصیلی علم کی ضرورت ہے، لیکن وہ مفتیوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ وہ تفصیلی باتیں ان کو ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں. جو آپ کے روزمرہ کی نماز کے مسائل ہیں، جو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کے کوئی نماز خراب نہ ہو، وہ صرف چند صفحات پر مشتمل ہے. صرف چند، اس کی میں وجہ بتا دوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حج پہ اگر کوئی جاتا ہے، اگر کوئی ٹیک ٹیک حج سیکھ لے اور اس میں ذرا گڑبڑ نہ کرے تو حج بہت آسان ہے، اور اس کے مسئلے چند ہی ہے بس. ہم الحمدللہ جب حج پہ جاتے تھے، شپ پہ جب جا رہے تھے، تو ہماری ذمہ داری تھی وہاں اس میں کہ لوگوں کو حج سکھاتے تھے. تو ٹیمیں ہم نے بنائی ہوئی تھی مردوں کی عورتوں کی، وہ مطلب جو ہے نا وہ ان میں چلتی تھیں، کیوں جہاز میں کافی لوگ ہوتے تھے شپ میں، تو ان میں جو ہے مطلب وہ باقاعدہ وہ ترتیب سے چلتے تھے اور ان کو سمجھاتے. تو سمجھاتے سمجھاتے ہمیں اتنا تجربہ ہو گیا کہ پورا حج پانچ منٹ میں سکھاتے تھے، پانچ منٹ میں ہم حج سکھا دیتے تھے. اس کی وجہ کہ مسئلے تو چند ہی ہے، بس صرف یہ کہ آپ کو یاد رہے اور آپ اس پر عمل کر لیں، آپ درمیان میں گڑبڑ نہ کریں. کیونکہ اگر گڑبڑ کہیں ہوئی تو پھر اس کا مفتیوں سے پوچھتے رہو، پھر مفتیوں بھی کتابیں نکالتے رہیں گے، لائبریریاں ڈھونڈتے رہیں گے، پتہ نہیں مسئلہ بھائی کس طرح ہوا، اب اس میں کس نے کیا لکھا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے حج میں سات کنکر پینکنے ہوتے ہیں نا، وہ جو شیطان کو کنکریاں مارتے. مجھے شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بعض دفعہ ہوتے ہیں نا کہ جیسے پہنچی یا نہیں پہنچی، یعنی آپ پینک تو دے لیکن درمیان میں گر جائے. تو مجھے شک ہوا کہ سات کنکر پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، تو میں نے ایک کنکر اور بطور احتیاط بھی پینکا، ہٹ ہو گئی. پھر جب باہر آیا تو میں حیران ہوں کہ میں نے کہا پتہ نہیں میرے کیا مسئلہ کیا ہوا، یعنی ٹھیک ہوا یا غلط ہوا. مولانا صاحب کے خادم تھے رحمۃ اللہ علیہ کے، خادم تھے، ان سے میں عالم کو عالم تھے. میں نے کہا یہ کہتے بس پر آپ دم آ گیا. میں نے کہا دم کیوں آ گیا؟ کہتے آپ نے آٹھ پینکی ہیں اور مولانا صاحب نے اپنی بانجی کو آٹھ پینکنے پر اس سے دم دلوایا تھا. میں نے کہا یا اللہ خیر، بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی، بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن مولانا صاحب کا ریفرنس دے دیا تو پھر تو ظاہر ہے مجھے سوچنا تھا کہ مولانا صاحب سے پوچھوں کہ یہ کس طرح تھا. اب میں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر میں قربانی بھی کبھی مسئلہ ہو گیا کہ اس کے بعد میں قربانی اب کروں یا نہیں کروں، کیونکہ اگر نہیں ہوا تو پھر دوبارہ میں جا کر وہ کر لوں. مولانا صاحب رش میں پنسے ہوئے تھے، اب وہ خیمے میں تقریباً عصر کو پہنچے. اب عصر کو پہنچے جیسے حضرت تشریف فرما ہوئے، میں نے ہم سامنے مسئلہ رکھ دیا، تو حضرت بڑے حیران بھی ہوئے اور غصہ بھی ہوئے. وہ جس نے مسئلہ بتایا تھا اس نے کہا آئندہ اگر تو نے کسی کو مسئلہ بتایا تو تیرے دم ہو جائے گی، مطلب یہ کہ تو دم کروا رہا ہے اس سے تیرے دم ہو جائے گی. انہوں نے کہا میں نے کب اس کو آٹھ پینکنے پر جو ہے نا وہ کیا تھا، وہ دم دلوایا تھا، وہ تو اس نے آٹھ کی آٹھ کنکریں ایک ہی وقت میں پینکی تھی، تو ایک کنکر ہو گیا. وہ تو ایک کنکر ہو گیا تو اس وجہ سے دم ہو گیا تھا اس کا، کیونکہ کنکر تو پورے نہیں ہوئے تھے. تو اس پر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر بعد میں ہم نے مسئلے پوچھے تو بہت ساری باتیں اس میں نکل آئیں. تو اگر آپ سات ہی کنکر پہن گئے تو مجھے بتاؤ آپ کو کتنے علم کی ضرورت ہے. اگر سات لے گئے تو ایک سطر ہے نا، سات کنکر اور آپ نے سات ہی پہن گئے تو آپ کے لیے کتنے علم کی ضرورت ہے. لیکن اگر غلط ہوا، یعنی مطلب ایک مختلف کیا، تو اب کتابوں میں ڈھونڈو، پھر مفتیوں کے چکر لگاؤ. تو اس طرح نماز بھی ہے، اگر آپ نماز صحیح صحیح پڑھیں تو بس چند باتیں. نماز سنت کے مطابق پڑھیں، یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. کتنے صفحات ہیں بھائی اس کے، یاد ہے کسی کو؟ ہمارے پاس تو ہے میرے خیال میں، نماز سنت کے مطابق 27-28 صفحات ہیں، جس میں باقاعدہ بہت اچھی طرح تشریح کے ساتھ وہ لکھا ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے، اس کو ایسا کرنا ہے، اس کو ایسا کرنا ہے. یہ نماز سنت کے مطابق، سنت کے مطابق، یہ جائز والی بات نہیں، سنت کے مطابق پڑھیں. تو اگر آپ سنت کے مطابق کام کرنا سیکھے تو بس پھر تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا تو پھر آپ دیکھو نا کہ اس کی رینج کیا ہے، وہ ناجائز تک پہنچ گیا یا صرف مطلب یہ ہے کہ اجر میں کمی ہو گئی یا کیا مسئلہ ہو گیا، پھر آپ ڈھونڈیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو نماز کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی قرأت کے مطابق بھی سمجھ کرنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تجوید یہ ایک علم ہے، باہر لوگ اس پہ سالوں لگاتے ہیں، اور آپ نے نماز جو پڑھنی ہے اس میں قرأت تجوید کے مطابق کرنی ہے، یعنی صحیح قرأت کرنی ہے. اب دیکھ لیں، آپ کہیں گے کمال ہے قاری 8 سال اس میں لگاتا ہے، تو ہر آدمی تو 8 سال نہیں لگا سکتا. تو یہ تجوید کے مطابق پڑھنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے، تو پھر ہم پڑھ ہی نہیں سکیں گے. بھئی بات یہ ہے کہ وہ پورے قرآن تجوید کے مطابق کی بات کر رہے قاری صاحب، اور وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی ہے، صرف خود نہیں سیکھنا دوسروں کو سکھانا بھی ہے. اور اس میں جو اختلافیات ہیں ان تمام چیزوں کا جاننا، اور وہ اس میں مطلب ایک پورا علم ہے، پی ایچ ڈی جیسے انسان کرتے ہیں کسی چیز میں. ہاں جی، تو وہ تو پھر چھوٹی چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بڑی گہرائی میں جانا پڑتا ہے. تو یہ چیز مطلب جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ وہ جو، لیکن آپ کی جتنی تجوید کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ کہیں پر آپ سے کوئی لہنی جلی نہ واقع ہو، یعنی کوئی ایسا لفظ اس طریقے سے ادا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ یعنی قابل قبول ہی نہ ہو. جیسے انعمت علیہم کو آپ انعمت علیہم کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں جی، مطلب ظاہر کہ بس معنی ہی بدل گیا. تو کم از کم معنی کو ٹیک کرنا، اس کے مخارج کو ٹیک کرنا، انعمت نہیں کہنا، انعمت کہنا ہے، انعمت بھی نہیں کہنا، کیونکہ انعمت کا معنی ہی بدل گیا. مطلب یہ ساری چیزیں کم از کم عین، عین، غین، ان تمام کے مخارج، ہا، خا، ان کے تمام، جتنا قرآن آپ نماز میں پڑھ رہے وہ درست ہونا چاہیے. تو اس پہ اتنی زیادہ محنت کی تو بات نہیں ہوتی ہے. ہمارے تبلیغی جماعت میں جب ہم چلتے تھے تو باقاعدہ وہ کرواتے تھے نا، وہ یعنی وہ کہتے ہیں جی نماز ایک دوسرے کو سناتے، تو یہ کام ہوتا ہے. تو یہ چیز مطلب کم از کم ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اور پھر اس میں قرآن کا پڑھنا بھی درست کر لیں. اور قاری صاحبان بھی اپنا طریقہ درست کر لیں. قاری صاحبان کا اتنا جلدی جلدی پڑھانا کہ اس میں صرف یعلمون و تعلمون کا پتہ چلے اور حق کا پتہ چلے، باقی کسی چیز کا پتہ نہیں چلے کہ اس نے کیا کہا ہے. کم از کم ہمارے علاقوں میں تو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے. ہمارے کے پی کے لوگ جو ہے نا الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ بڑی اچھی عادت ہے. سفر پہ جا رہے ہوں گے، جہاں نماز کا وقت آ گیا چادر بچھا لی، نماز پڑھ لی، یہ بڑی اچھی عادت ہے ماشاء اللہ. لیکن شیطان کسی کو معاف تو نہیں کرتا، تو ان بعض ضروری مسائل میں بھی لوگوں کو اتنا بے، یعنی جس کو کیا ہوا، جس کو بے فکر کر دیا ہے، کہ ان کی طرف دھیان نہیں ہے. میں آپ کو خود اپنا واقعہ بتاتا ہوں. پشاور سے میں آ رہا تھا, وہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا, مثلاً اس کی عمر غالباً 75 سال تو ہوگی یا اس سے کم از کم زیادہ ہوگی, تیمم کر رہا تھا. میں نے کہا بابا جی اب تیمم کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے؟ کہ ابھی نماز پڑھنا ہے. تو میں نے کہا کیا تیمم سے نماز ادھر ہو جائے گی؟ میں کہا کیوں نہیں. میں نے کہا کتنے میل کے ہونا چاہیے؟ ایک میل فاصلے میں نا, اگر پانی نہ ہو تو پھر تیمم آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں تو آپ کے چند گز کے فاصلے پہ پانی موجود ہے, تو آپ تیمم کیسے کر رہے ہیں؟ تو مجھے سر سادگی سے دیکھا, کہتے ہیں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ, لیکن میں اگر پانی کے لیے جاؤں تو گاڑی مجھ سے جا رہی ہے. اب اس گاڑی کے جانے کا عذر اس کو تیمم کے لیے کافی سمجھا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ اپنی غلطی ہے, یہ کسی کتاب نے نہیں لکھی, یہ اپنی غلطی ہے, بے فکری ہے. میں نے کہا بابا جی یہ پانی جو لوگ بیچ رہے ہیں پینے کے لیے, کیا اس کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کیا ایک گلاس سے آپ وضو کر لیں, ایک گلاس سے آپ پیر دھو لیں؟ کہتے ہیں ہاں سبحان اللہ, بالکل آپ نے صحیح بات بتائی. اس نے وہ آگے ایک آدمی چل جا رہا تھا, وہ لڑکا تھا, وہ پانی اس کے ساتھ گلاس لیے ہوا تھا. اس کا بیٹا ادھر آؤ, ایک گلاس کتنے کا دے؟ اس نے کہا 8 آنے کا. انہوں نے کہا دے دو. اس نے اس سے لے لیا, اس نے مطلب جو ہے نا وہ مطلب وضو کر لیا ایک سے, اور ایک گلاس اور لے لیا, اس سے جو ہے نا پیر دھو لیے, اور اس کی جیب سے روپے نکال کے اس کو دینے لگا. تو اس لڑکے نے کہا بابا جی ہم وضو کے پیسے نہیں لیتے. چھوٹا سا لڑکا تھا. مجھے اس پہ بڑا پیار آیا. میں نے کہا دیکھو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اتنی محبت دی ہے کہ اس نے تو پانی مانگا اس سے, مطلب یہ گلاس جیسے پینے پی رہے ہو, لیکن اس کو جب پتہ چلا کہ وضو کے لیے, تو اس نے انکار بھی نہیں کیا اور پیسے بھی نہیں لیے. یہ بڑی بات ہے. تو اب یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اب اس بابا جی جو کے پی کے تھے, نماز تو پڑھنے کی اس کی عادت تھی, نماز تو پڑھ رہے تھے, لیکن اس نے کسی مفتی سے, کسی مولوی سے, کسی کتاب سے یہ مسئلہ نہیں دیکھا کہ تیمم یہاں پر جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو اسی طریقے سے لوگوں نے قوم و جلسہ کے جو مسائل ہیں وہ اپنے مرضی کے بنائے ہوئے ہیں. یقین جان میں بڑے حیرت کے ساتھ وہ دیکھتا ہوں کہ بوڑھے بوڑھے لوگ 60-70 سال کے لوگ وہ قومہ پورا نہیں کرتے, جلسہ پورا نہیں کرتے, بس ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک, مطلب جو ہے نا وہ نماز جلدی جلدی پڑھیں گے. ہمارے حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے تھے کہ حج کے موقع پر ایک افغانی تھے, افغانی بھی کے پی کے والے لوگ کی طرح ہوتے ہیں, مطلب پشتو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے بھی عادتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں. تو خیر ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ نماز اس طرح ٹکا ٹک پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ اس نے کہا غالباً اشراق کیا کوئی اس طرح وہ نماز. اس نے کہا بابا جی وہ پشتو میں کہتے ہیں پیسے درتے نہیں سم, یعنی وہ میں آپ کے سامنے جولی پہلاتا ہوں, آپ یہاں صرف فرض نماز پڑھے اور سنت پڑھے مقدہ اور کوئی نفل نہ پڑھے. ہاں جی. تو اس نے کہا کیوں؟ نے کہا دیکھو آپ فرض تو آپ کو پڑھنے ہیں, چاہے ٹھیک طریقے سے پڑھے غلط طریقے سے پڑھے تو اس کا بعد میں حساب ہوگا, لیکن اس کے تو مجبوری ہے, وہ تو آپ کو پڑھنے, سنت مقدہ بھی آپ کو پڑھنے ہیں, لیکن یہ جو آپ نفل پڑھ رہے ہیں نا, یہ اپنے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. کیوں؟ آپ کی نماز ہو نہیں رہی, مجھے پتہ ہے, کیونکہ آپ نے کوئی نماز صحیح نہیں پڑھی. تو آپ اپنے اوپر بوجھ, کیونکہ نماز کی نیت آپ نے کر لی آپ کے اوپر لازم ہو گیا. تو جو آپ کے اوپر اللہ نے لازم نہیں کیا تو وہ اپنے اوپر لازم بھی کر لے, اور صحیح طور پہ کیا بھی نہیں تو آپ کے اوپر بوجھ تو بن گیا نا. تو آپ اپنے اوپر بوجھ بنا رہے ہو. بوجھ کہاں کا بنا رہے؟ مکہ مکرمہ کا, مدینہ منورہ کا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ صرف فرض نماز پڑھیں اور صرف سنت مقدہ پڑھیں اور نواب واجب, یہ باقی جو ہے نا آپ نہ پڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ نماز کا بالکل حق ادا نہیں کرتے. نماز کو صحیح طور سے پڑھنا چاہیے. کم از کم اس رمضان شریف ہی کو اگر ہم لے لیں, کس رمضان شریف میں ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں. پڑھنی تو ہے نا بھائی, رمضان میں بھی نماز پڑھنی ہے, غیر رمضان میں پڑھنی ہے, لیکن رمضان میں اعمال کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے نمبر ایک, پھر انسان کو کم از کم ثواب کمانے کی ایک حرص بھی ہو جاتی ہے. آخر وہ جو قرآن پورا سن رہا ہے, قرآن پاک یعنی تراویح میں سن رہا ہے, کس وجہ سے سن رہا ہے؟ اس لیے سن رہا ہے کہ اس کو یعنی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے, اور سنت موقعہ بھی نہیں ہے. البتہ یہ کہ اگر آپ اس طرح کر لے تو آپ کو اس کا اجر بہت ملے گا, بہت زیادہ اجر ہے. تراویح کو تو پڑھنا ہے نا, وہ تو سنت موقع ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ تو مطلب یہ کہ علم ترکیف ایسے بھی پڑھنے والے لوگ ہوتے. تو اب آپ نے جو قرآن سنا پورا, اس کے قرآن کے برکات تو آپ کو ملیں گے اگر آپ نے صحیح سنا اور اگر آپ نے صحیح پڑھا, برکات بہت زیادہ ہے. لیکن قاری صاحبان بھی اس کا حق ادا نہیں کرتے اور نماز ایسا پڑھتے ہیں کہ کوئی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس نے کیا پڑھا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مواعظ ہیں, ان میں مختلف امور پر حضرت نے باتیں فرمائی ہیں. تو نے کہا کہ ایسے صاحب تھے کوئی جو قرآن کا حافظ نہیں تھا, لیکن حافظ بنا ہوا تھا, اور گاؤں کا علاقہ تھا, گاؤں والوں کو کیا پتہ کہ اس نے قرآن سے ہی پڑھا, نہیں سامع وغیرہ بھی نہیں تھا. ہاں جی, یا سامع ملا ہوگا, مطلب یہ بھی تو بات ہے, بھائی کاروبار ہے نا, تو کاروبار میں تو ساری چیزیں پر جائز سمجھتے ہیں. تو وہ بس یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ قرآن غلط, تو کوئی حافظ کہیں مہمان آ گیا تھا, وہ اس نے جب دیکھا کہ قرآن کیسا پڑھ رہے ہیں تو اس نے کانسنا شروع کیا. تو یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں یا علم تنخنا لا تنخنا نصف لی و نصف لک ھذا قوم جاہلون, آدھا تمہارا آدھا ہمارے, اور یہ جاہل لوگ ہیں, ان سمجھتے نہیں ہیں. انہیں باقاعدہ معاملہ طے کر دیا درمیان میں. تو یہ مطلب یہ کہ یہ ہمارے گاؤں میں اس طرح ہوا ہے, یعنی باقاعدہ کہ ارینج سامے یعنی ان کو بتایا جاتا تھا کہ میں یہاں یہاں غلطی کروں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے, یہ مجھے بتانا ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اسے لوگ پتہ چلتا ہے کہ سامے صحیح, مطلب پکڑتا ہے نہ وہ حافظ نہیں حافظ, یا کم از کم کچا حافظ, پکا حافظ نہیں. اور یہ چلتے ہیں چیزیں بھائی, چلتی ہیں, یہ کاروبار ہے. ایک انسان اگر ایک اسٹپ غلط لے لینا تو پھر وہ اسٹپ اسٹپ پہ رہتا نہیں ہے, وہ پھر وہ لڑکتا جاتا ہے, پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچتا ہے. تو یہ جو مطلب ہمارے جو یعنی وہ جو لوگوں نے تراویح میں پیسے لینا شروع کر لیے نا, تو یہ ایک اسٹپ لڑک گئے. اب یہ جو لڑکے تو لڑکتے ہیں, پھر تو رکنے والے نہیں ہیں نا, تو پھر تو کاروبار بن گیا. جب کاروبار بن گیا تو کاروبار میں تو پھر سارے جائز ہے, تو بس پھر وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو یہ جو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن سنانے پہ پیسے نہ لو, بلکہ یہاں پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر کہیں پر پیسے لیے جا رہے تو علم طرف کیفک سے تراویح پڑھنا افضل ہے. مطلب وہ یعنی اس وہاں پر جو ہے نا وہ یہ والے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک اصول توڑ دیا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہمارے ہاں گڑبڑ ہے. تو سر یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو فرمایا قرآن پاک میں سورہ مزمل میں, یا ایہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصف, یہ جو ہے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, جو سمعتا ہے, تو یہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا لازم ہے, ترتیل کے ساتھ جس میں سمجھ بھی آتی ہو. یہ محمد اس نے جب قرآن یاد کیا تو اس کو میں لے گیا عمرے کے لیے, کیونکہ اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا, اس کو میں لے گیا. تو ہم مسجد نبوی میں الحمدللہ قرآن پاک سناتے تھے ہمیں, جب باقی لوگ یعنی اس طرح بھی پڑھ چکے ہوتے تھے, تو پھر اس کے بعد ہم کسی جگہ کھڑے ہو کے وہ ہمیں قرآن سناتے تھے. اور حرم شریف میں مکہ مکرمہ بھی یعنی وہاں پر مطلب قرآن سنا رہے, ایک قرآن ادھر سنا ایک قرآن ادھر سنا. تو جب مسجد نبوی میں جب قرآن سنا رہے تھے تو وہاں مسجد میں ہم کھڑے تھے، تو جو عرب حضرات تھے وہ بھی جاتے جاتے رک کر دو رکعت کسی نے ہمارے ساتھ پڑھی، کسی نے چار رکعت پڑھ لی، ظاہر وہ لوگ حیرت تو ہوتے ہیں، ان کو سن لیتے تھے، سن لیتے تھے. تو جب نماز اس نے سن لیے تو مجھے کہا کہ یا شیخ ماشاءاللہ احسن، لیکن اگر آہستہ آہستہ پڑھے تو اور زیادہ اچھا ہے، اگر آہستہ آہستہ پڑھے تو اور زیادہ اچھا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ اللہ نے قبول فرما دیا، اس کو اللہ نے توفیق دے دیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ وہ اس دفعہ ہمارے ترتیب میں قرآن سنانا ہے، الحمدللہ. یہ کافی عرصے سے میرا فرمان تھا کہ ایسا قرآن جو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ اجمیوں میں اس کا رواج تقریباً ختم ہے، اجمیوں میں، عربوں میں ہے، عربوں کو قرآن کم یاد ہوتا ہے لیکن جو یاد ہوتا ہے اسے یاد ہوتا ہے، یہ اپنے زبان ہے نا، تو یاد کم ہوتا ہے، مطلب عربوں میں حافظ بہت تھوڑے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پاک کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں نماز میں، ان کا مسئلہ ہے یعنی حنبلی مسلک میں، وہ جو ہے قرآن کو دیکھ کر بھی یعنی وہ کیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے یہاں حافظ تھوڑے ہیں. اجمیوں میں قرآن کے حافظ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہے تو اجمی نا، پھر وہ شیطان ان سے بدلے لیتے، تو پھر وہ یعنی وہ اسی طریقے سے انہوں نے وہ کر لیا. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے دل کی خواہش تھی کہ اللہ پوری فرما دے کس طریقے سے. اس دفعہ میں ہمت کرنا چاہتا تھا لیکن ڈر رہا تھا کہ مطلب حال یہ اس کی مشکلات بھی ہیں، لوگوں کے بھی ہوتے ہیں. پھر دو قرآن کے اوپر بجائے ہم ایک قرآن پہ آتے، کیونکہ دو قرآن تو ہم پھر نہیں سن سکتے تھے، اس میں ٹائم لگتا ہے اور اتنی دیر لوگ کام کرتے ہیں، مطلب جاب پہ جاتے ہیں، تو ہم ان کو یعنی پورے سحری تک تو نہیں مشغول رکھ سکتے. تو اس وجہ سے استخارہ میں نے کیا کہ میں کروں اس طرح استفا یا نہیں استعفا. استخارہ میں بہت زبردست دلیل سامنے ہے، قرآن کی آیت ورتل قرآن ترتیل آ گیا، بس بات سمجھ میں آ گئی نا، بات تو یہی ہے کہ مطلب ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. تو الحمدللہ پھر اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں یہ چیز ہونی چاہیے. تو نماز میں قرآن پڑھنا سنت ہے نا، تو اگر وہ گم ہو جائے، متروک ہو جائے، تو اس کو زندہ کرنے کا کچھ ہے، فائدہ ہے نا. ہاں جی، تو فائدہ انشاءاللہ العزیز، امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے ملے گا، کیونکہ سنت کو، مردہ سنت کو زندہ کرنا جو ہے یہ 100 شہیدوں کا اجر ہے. ہاں جی، اس کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو حافظہ صاحبان ہے، میں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ ہمت کر لیں اور اس ثواب کو کمائیں کہ آپ ترتیل کے ساتھ سنائیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کم از کم اجمیوں کو یہ اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ان کے لیے واقعی یہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں دیوبند کے استاد تھے، مولانا عبدالحق نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا مولانا عبداللہ کاکا خیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلامی یونیورسٹی میں یہاں ڈین گزرے ہیں. ان کو قرآن بڑا پکا یاد تھا اور قرآن پڑھتے بہت تھے، ہر وقت پڑھتے تھے. تو ان کو والد صاحب نے جب پہلی دفعہ قرآن یاد کرایا، یاد ہو گیا، اس کے بعد ان کو دوبارہ یاد کرایا اور فرمایا اب اس طرح یاد کرو کہ تیرے قرآن سننے سے کوئی عرب کافر مسلمان ہو جائے، تیرے قرآن سننے سے کوئی عرب کافر مسلمان ہو جائے. تو عرب کافر کب مسلمان ہوگا، سمجھ کے یا اس طرح بغیر، اس سے قرآن کو دیکھ کر تو نہیں ہوتا، مطلب وہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، قرآن کے جو وہ اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا اثر ہے باقاعدہ، اور کافر کے دل پر بھی ہوتا ہے اور اس سے واقعی ہوتے ہیں. تو یہ حضرت نے جب یہ فرمایا تو اس کو دوبارہ قرآن یاد کرایا، تو ان کو قرآن ایسا پکا یاد تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرتا تھا اور اگر ہم چلے جائیں بس ان کا قرآن شروع ہو جاتا، پھر واپس آتے، پھر روک کر پھر ہمارے ساتھ باتیں کرتے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ ابھی قرآن پڑھ رہا تھا، اور جس وقت ہم باہر پھر دوبارہ قرآن. ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن پڑھتے تھے، کیونکہ اس کو قرآن دیکھ کے تو نہیں پڑھنا ہوتا تھا، وہ تو اس کو ایسا پکا یاد تھا کہ اس کو کوئی غلطی ولتی نہیں لگتی تھی، تو بس پڑھتا تھا اور عالم بھی تھے، اس کو پتہ تھا کہ کون سی چیز کیسی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایسے لوگوں نے محنتیں کی ہیں، ہمیں بھی یہ محنت کرنی چاہیے۔ اب ذرا ایک اور بات عرض کرتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہی رہ گیا، اس پر اس دفعہ بات لمبی ہو گئی۔ تراویح، تراویح کیا ہے، کس چیز کی جمع ہے؟ ترویح کا۔ تو تراویح کا مطلب ہے ترویح کا جمع، اور جمع کتنے پہ بولا جاتا ہے؟ دو یا نہیں، عربی میں ہاں تین یا تین سے زیادہ۔ تو ترویح جو ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ چار رکعت کے بعد، ہیں دو چار رکعتوں میں ایک ترویح ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو آٹھ رکعت مان لیں تراویح کو، تو اس میں کتنے ترویح آئیں گے؟ ایک، ہاں جی۔ اور اگر بارہ مان لیں تو دو، اور اگر سولہ مان لیں تو پھر تین، تو جمع تو اس وقت ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ نے تراویح کہہ دیا تو اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ یہ آٹھ نہیں ہے، یہ آٹھ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہ والی بات ہے۔ دوسری بات، چاروں امام اس پر متفق ہے، چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ کم از کم 20 رکعت ہیں، کیونکہ امام مالک کا مذہب کے نزدیک 36 ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک 20 رکعت اس لیے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں صحابہ کرام سب اس پر جمع ہو گئے، 20 رکعت تراویح پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی ہیں، فتنے سے نکلنے کے لیے دو باتیں، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں چلاؤں جس پر میرے صحابہ چلے، اور یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین، تم پر میری سنت کا اعتبار ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت کا اعتبار لازم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، یعنی خلیفہ راشد تھے۔ اب خلیفہ راشد نے سارے صحابہ کو جمع کر دیا 20 رکعت تراویح پر، اور کسی نے انکار نہیں کیا، حالانکہ وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جس نے باقاعدہ منبر کے اوپر بیٹھ کے پوچھا کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو تم کیا کرو گے، تو ایک نے تلوار لہرائی کہ تم تجھے اس کے ذریعے سے سیدھا کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ کہ میرے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہیں جو مجھے سیدھا کریں گے، میں غلطی انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ اب یہ سب کا صحابہ کا متفق ہو جانا، جمع ہو جانا، کیا یہ ڈر کی وجہ سے ہوا؟ کیونکہ اس میں ایسے جری لوگ تھے جو تلوار سے درست کرنے والے بھی تھے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ان حضرات میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، مطلب یہ والی بات نہیں ہوتی تھی، صاف بتا دیتے تھے۔ وہ ایک دفعہ کیا تھا جد، مطلب اس کا جو نا وہ لیا تھا، عمر فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں تھا، تمہارے مطلب جو نا وہ اس کے بھائی بھی اس میں شامل ہے۔ اب دیکھیے سب، مطلب یہ نا کہ وہ یہ ہے، مطلب وہ کر سکتے تھے اور کہتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے حجر اسود، تو پتھر ہے، تو کچھ نہیں دے سکتا، ہمیں پتہ ہے، مجھے میں نے اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ چومتا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا پاس کڑے کہتے ہیں یا عمر، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو ہمیں پہچانے گا، یہ تو وہ پتھر ہے جو ہمیں پہچانے گا، قیامت میں ہماری گواہی دے گا ایمان کی۔ اب دیکھو خاموش نہیں ہوئے نا علی رضی اللہ عنہ، تو علی رضی اللہ عنہ وہ تھے جو کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، وہ بالکل سیدھی سیدھی بات کری بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، سب نے انکار نہیں کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی 20 ہی پڑھتے رہے، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ جی بھی 20 پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی تک حرمین شریفین میں 20 پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اس دفعہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے 10 کر دیا، لیکن اس 10 کو لازم نہیں کیا کہ بس یعنی پوری ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تہجد بھی پڑھیں گے، تو تہجد کو انہیں علیحدہ سمجھا، صرف رش کی وجہ سے انہوں نے کیا کہ مطلب کرونا کی وجہ سے انہوں نے وہ کیا ہے، ورنہ یہ انتظامی امر ہے، مطلب یہ شرعی امر نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ابھی تک یہ چیز چلی آ رہی ہے تواتر کے ساتھ، تو 8 رکعت تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اس کو تراویح ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس وجہ سے وہ لوگ بھی سمجھ گئے، اب وہ اس کو تراویح نہیں کہتے، اب اس کو تہجد کہنے لگے، ان پہ اعتراضات ہوئے نا اس قسم کے، تو اب وہ بھی اس کو تہجد کہنے لگے، یہ تہجد ہے، تو پھر تراویح کدھر ہے؟ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، دیکھو ایک غلط بات آپ کریں گے نا تو اس کے لیے پھر آپ غلط باتیں مزید بڑھاتے جائیں گے، اپنے آپ کو پانچتے جائیں گے۔ صحابہ کے طریقے سے ہٹنا کوئی آسان بات نہیں ہے علمی لحاظ سے، کیونکہ آپ اپنے لیے گڑھے بناتے جائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارے جو تراویح ہے یہ 8 رکعت نہیں ہے، ہماری تراویح 20 رکعت ہے، ٹھیک ہے سنت موقع دا. مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے، مرد جماعت کے ساتھ اور عورتیں بھی جماعت لازم نہیں، وہ اپنے گھر میں پڑھیں۔ قرآن پاک پورا پڑھنا اس میں قلعدہ سنت ہے، اور اس سنت کے پورا کرنے کے لیے حفاظ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک صحیح صحیح سنائیں، اور باقی حضرات اپنے اندر اتنی پیدا کر لیں کہ وہ صحیح قرآن ہاں جی وہ جو ہے نا مطلب وہ سن سکے۔ تو بس یہی بات ہے کہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ تراویح کا اس میں بہت زیادہ اہمیت والی بات ہے، کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ اصل میں اس وقت ٹائم توڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو احادیث شریفہ بیان ہوئی ہیں میں اس کا جلدی جلدی ترجمہ کرتا ہوں کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہ رہ جائے نا، ہماری بات بے شک رہ جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اور میں نے اس کی راتوں میں قیام کو سنت کیا، اور جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا تراویح کے واسطے محض ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے، وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسا اس دن کا تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یہ جو نا یہ بار بار ایمان و احتساب والی بات آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ایمان صحابہ کرام کے اندر تو یہی بات تھی نا کہ ایمان کے ذریعے سے وہ چیزیں سارے ہوتی تھیں، اور یہ بھی ساری مطلب ایمانی بات ہے، یعنی اس میں نیت آپ کی ثواب کمانے کی ہو اور اس کو آپ ایک شرعی بات سمجھے اور ایمان کے ذریعے سے اس کو سمجھے، مطلب یہ کہ یہ آپ نے کوئی کسی اور نیت سے نہیں کہ مجھے اس کا فلاں فائدہ ہوگا مجھے اس کا فلاں فائدہ ہوگا، اس کے فائدے بے شمار ہیں، لیکن آپ نے کس نیت سے کرنی ہے؟ آپ نے اس نیت سے کرنی ہے کہ ایمان کے ذریعے سے اور ساتھ آپ کو ثواب کی نیت۔ ارشاد فرمائے جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، بچ گئے اس کے گزشتہ گناہ، جس نے رمضان میں قیام کے ان تراویح پڑھی ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے اس کے بھی گزشتہ گناہ بخش دیے گئے، اور جس نے ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے لیلۃ القدر کی شب بیداری کی اس کے بھی گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ یہ متفق علیہ ہے حدیث شریف، شب بیداری، یہ شب بیداری یہ اصل میں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے لیکن مانتے نہیں، جانتے اس طرح کہ میں اگر کسی سے پوچھوں کہ بھائی یہ جو ہے نا مطلب آپ کے پاس 6 گھنٹے ہیں، اس 6 گھنٹے میں اس کان سے جتنا سونا نکلوا سکتے ہو نکلواؤ، یہ تو میں جاتے تو کتنے گھنٹے نکلوائے گا؟ ہاں ٹھیک ہے 6 گھنٹے، مزید کی بھی ریکویسٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس پہ تکے گا، اس وقت کوئی کانا لائے گا وہ کانا کہے گا، اس وقت کوئی اس کا جگری دوست آ جائے گا، ہاں جی وہ اس سے بجن وہ ملا زکریا سے مطلب نہیں ملتا تھا، وہ یہی چیز تھی نا، جگری دوست بھی آتے نہیں ملتے، نہیں بھائی رمضان میں ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ جس کی وجہ یہ ہے۔ تو یہ جو بات ہے پوری رات ہے آپ کے پاس، پوری رات ہے، آپ کو اجازت ہے جتنا لے لو، اس میں کتنا لوگے تو یہ پورا لیں گے، تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ دوسرا بات ہے کہ کتنے راتیں کریں گے، تو اس کا بھی وہ ہے ٹیسٹ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی جگہ آپ ملازم ہو جائیں اور وہ آپ کو کہہ دے بھائی ہر دن کو ہم آپ کو 1000 روپے دیں گے، 10 دن کی ڈیوٹی ہے، ہر دن کو آپ کو 1000، اس میں کوئی دن ایسا ہے جس میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے؟ لیکن وہ آپ کو بتاتے نہیں، ہم نے لکھ کے فلاں جگہ لکھوا ہے، تو اگر آپ نے اس دن بھی کام کیا ہو تو 1 کروڑ اور باقی 1000 کے حساب سے، اور جو اگر آپ نے اس دن نہیں کیا تو بس 1000 کے حساب سے جتنے بھی آپ نے کیا وہ مل جائے گے۔ اب مجھے بتاؤ کتنے دن ڈیوٹی کوئی کرے گا؟ ہاں پورے 10 دن کرے گا۔ یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ دنیا کی ہے نا، یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں پھر کہتے ہیں او جی شب بیداری، یہ نہیں، دین اتنا سخت نہیں ہے، دین اتنا سخت نہیں ہے، لوگ مولویوں نے ویسے باتیں بنائی ہوئی ہیں، دین کا ایسے سخت ہے، اور وہ جو ہے نا بس ٹھیک ہے بھائی، دین سخت نہیں ہے، دین تو مہربان ہے، وہ تو تجھے دلوانا چاہتا ہے، تو اس کو حاصل کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری فرماتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ان راتوں میں شب بیداری کر کے دیتے ہیں، اور کمر کس لیتے تھے، یعنی مجھ سے کوئی سستی نہ ہو جائے، ہاں جی مطلب ویسے کمر کس لے۔ تو یہ جو راتیں ہیں یہ راتیں اس قسم کی ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ اور قرآن بندہ کی شفاعت کریں گے، روزہ کہے گیا اے میرے رب میں نے اس کو کانے اور خواہشوں سے دن بھر روکا، بس اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن شریف کہے گا میں نے رات کو سونے سے روکا، بس اس کے بارے میری شفاعت قبول فرما، اور بس دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نمازی نہیں ہے مگر ایک فرشتہ اس کے دائیں ہیں اور ایک بائیں، بس اگر وہ شخص نماز کو پورا کر دیتا ہے تو دونوں اس کو لے کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، اور اگر اس کو پورا نہ کیا تو اس نماز کو اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ اس طرح روزہ وغیرہ کا بھی حال ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول خداوندی ورتل القرآن ترتیلا، اس کے بارے میں سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خوب صاف صاف پڑھو، یعنی علیحدہ علیحدہ، جیسے یعنی کوئی لفظ دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ ملے کہ وہ ایک بن جائے۔ وہ ایک قاری نے بہت اچھی تشریح کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاں تو وہ جو ہے نا وہ ہا اور وا کو ملا کر لہ اس طرح کر لیتے، تو وہ اللہ اکبر تو وہ ٹھیک نہیں ہے، بد مر جو ہے نا وہ غلط ہو گیا، مطلب لفظ علیحدہ علیحدہ اللہ اکبر، یعنی اللہ علیحدہ آپ کو معلوم ہو، اکبر آپ کو علیحدہ معلوم ہو، آپ اس کو اتصال نہ کرے، جب اتصال نہ ہو، اگر اتصال ہو تو پھر اس طرح پڑھنا ہے۔ تو اپنے فرض اس کو خوب خوب صاف پڑھو، اور کجوروں کی طرح اس کو منتشر نہ کرو، وہ نہ شیر کی طرح جلدی پڑھو، اس کے عجائب میں ٹھہر کر غور کرو، یہ علماء کے لیے، اس کے عجائب میں ٹھہر کر غور کرو، اور اس کے ساتھ دلوں کو متاثر کرو، اور تم میں سے کوئی بلا سوچی سمجھے آخر صورت کا ارادہ نہ کرے۔ مطلب یہ کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں قرآن کے جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کا پورا نظام ہے، کیونکہ قرآن ایک حقیقت ہے، اس کے جو برکات ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور وہ اس کو ملتے ہیں جو اس کی طلب کرتے ہیں، اور اس طلب کو پورا کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں، یہ کرو گے تو پھر آپ کو ہی ملے گا، ورنہ وہ چیز جتنی کی کمی ہوگی اتنا کا اس میں فرق پڑے گا۔ ہاں جی، تو اللہ جل شان ارشاد فرمائے کہ ایک کپڑوں میں رہنے والے نے بھی رات کو کڑے رہا کرو مگر توڑی، یعنی آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کرو کر دیجئے، یا کچھ زیادہ کیجئے، اور قرآن خوب صوف صاف صاف پڑھا کرو۔ ارشاد فرمائے رسول کریم سے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے لیے روزہ سے پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل کیا، اور بہت شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو بے خوابی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ تو جو روزہ اور شب بیداری کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس حدیث شریف سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک ماشاءاللہ ایک اور اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ اب تھوڑی دیر میں ایک نکاح پڑھی جائے گی۔ نکاح کا جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت ثواب والا کام ہے، بہت ثواب والا کام ہے۔ اتنا ہے کہ نکاح کی محفل جب شروع ہو جائے تو اس وقت نفلوں کے پڑھنے والے اور اس محفل میں بیٹھنے والے کا مقابلہ کیا جائے تو کس کو زیادہ ملے گا؟ اس محفل میں بیٹھنے والے، کیونکہ ایک شرعی حکم کو پورا کرنے والے، بالخصوص معاشرت، معاشرت یہ ایک لازمی چیز ہے۔ نکاح بذات خود معاملہ ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ جو ساری چیزیں وہ ہیں شامل ہیں وہ سب معاشرت ہیں. کیوں؟ یہ دو خاندانوں کا آپس میں ملنا ہے, دو خاندانوں کا آپس میں ملنا ہے. اگر صحیح طریقے سے ملیں گے تو دونوں خاندانوں کے فائدے ہی فائدے ہیں, غلط طریقے سے ملے تو دونوں خاندانوں کا نقصان ہی نقصان ہے. تو مجھے بتاؤ شیطان اس وقت کیا کرے گا؟ وہ اس کو خراب کرے گا تاکہ ان کو نقصان ہی نقصان ملے فائدہ, اور ایسے کام کرے گا جس طریقے سے مطلب وہ ساری چیز ضائع ہو جائے. تو شیطان خود کچھ نہیں کر سکتا, اصل زور نفس کا ہوتا ہے, اور نفس کی اس خواہش کو ذریعہ بنا کر شیطان جو ہے نا وہ اس کو استعمال کر کے وہ کام غلط کرواتے ہیں. تو شیطان تو بند ہے الحمدللہ آج کل, لیکن نفس کھلا ہے, نفس موجود ہے. لہٰذا جو رسومات اور یہ تمام چیزوں پہ زور دینے والی عادتیں ہماری ہیں وہ برقرار ہیں, لیکن جو لوگ بھی ان رسومات کو چھوڑیں گے, دبائیں گے, کیوں نفس کی خواہشات ہیں نا, نفس کی خواہشات کو دبانے کا حکم ہے نا, تو جو اس کو دبائیں گے وہ ماشاءاللہ اس کے پورے پورے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ جتنے بھی مسائل ہوں گے اس کی وجہ سے کچھ کمی ہوگی, نقصان ہوگا. تو حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ سے, علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا مروی ہے کہ وہ جو ہے نا فرمایا کہ اثر ہے کہ جو چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر ان میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو ان میں ایک یہ بھی ہے اور دفن کا معاملہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ اگر اس کے تمام فائدے حاصل کرنے ہیں تو ان تمام چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا, ان تمام چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اس شرعی بات کے جملہ جو فوائد ہیں ان کو حاصل کر سکیں. نکاح روز روز نہیں ہوا کرتے, لیکن جب ہوں اس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور سنت, جو سنت زیادہ مشکل ہو اس پہ جب عمل ہوتا ہے اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے, بلکہ بعض دفعہ مردہ سنت کو پھر زندہ کرنا وہ تو ثواب سو شہیدوں کے برابر بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنا جتنا اس کا مشکل ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کا اجر بڑھتا جاتا ہے. اس وقت جب معاملہ کئی لوگوں کے ساتھ ہو تو پھر جو انسان صحیح کام کرنا چاہتا ہے اس کو بھی لوگ نہیں کرنے دیتے, مطلب وہ یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی بولی. تو لوگوں کی خواہشات پر لوگوں کو جمع کرنا تو ناممکن ہے. آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک کچھ بات میں اس کی مان لوں, کچھ بات اس کی مان لوں, کچھ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ظاہر ہر ایک کہے گا, اور کوئی درمیان میں جس کو کہتے ہیں نا وہ روکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, ہر ایک اپنی مرضی کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی سنت عمل پر سب کو لانا چاہے اور سارے مسلمان ہو تو سب کو اس پر گویا کہ کنونس کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے پاس ہے, یعنی حق پر ہی سب کو جمع کیا جا سکتا ہے, نہ حق پر تو سب کو نہیں جمع, کیونکہ نہ حق تو کئی ہیں. میری خواہش یہ ہے, دوسری خواہش یہ ہے, تیسری خواہش, چوتھی خواہش, کون اپنا خواہش چھوڑے گا؟ ارے وہ سیر دے سکم پاؤ نہ دے. لہٰذا ہر ایک جو ہے نا مطلب وہ اپنی اپنی مرضی کرے گا, لیکن سنت سب کے لیے ایک ہے. تو ہم سب کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آؤ سنت پہ جمع ہم اکٹھے ہو جائیں, تو پھر ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیکھیں نا مہر فاطمی ایک مسنون چیز ہے, لہٰذا اگر کوئی اس پر متفق ہو جائے تو یہ آسان ہے, باقی چیزوں پہ جائز ہے. دوسرے پہ آپ جمع ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, رکاوٹ کوئی نہیں, لیکن اس پر جمع ہونا وہ آسان ہے. اور اس میں افراد تفریق بہت زیادہ ہے, افراد تفریق سے یہ کہ کچھ لوگوں نے تو مہر کو ایسا کم سمجھا ہوا ہے کہ اس پہ تو ہوتا بھی نہیں ہے, وہ 50 روپے 32 روپے. خدا کے بندوں کیا مذاق کر رہے ہو, مفتی صاحب 50 روپے آپ کے مہر ہو سکتے؟ ہاں جی, مطلب یہ کوئی ہر چیز کا عزت نفس کا مسئلہ ہے, اور شریعت کی اس کے باقاعدہ قوانین ہے کہ اتنے سے کم پہ وہ نہیں ہوگا. تو وہ ایک طرف تو کمی کو ختم کر کے وہ کیا کرے, مطلب اس بچی کا حفاظت, مطلب حق کا حفاظت کرے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے جو مقرر اس پہ آنا چاہیے. دوسری طرف بعض جگہوں پہ لڑکے پہ بڑی زیادتی ہوتی ہے ظاہر, مطلب ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی کچھ جگہوں پہ لڑکوں کو بیچا جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے. اگرچہ بیچنے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا لیکن بہرحال عملاً ایسا ہوتا ہے کہ کس جگہ لڑکے کو بیچا جاتا ہے, یعنی رسومات ایسے ہوتے ہیں جس میں لڑکے کو ہی قربانی دینی ہوتی ہے, اور کس جگہ لڑکی کو بیچا جاتا ہے, یعنی رسومات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں لڑکی کو ہی والے کو قربانی. دونوں جگہ ٹھیک نہیں ہے, دونوں جگہ ٹھیک نہیں ہے. جو جو کام جس کے ذمے ہیں وہ کرنے پڑیں گے. اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو ہمارے ہاں یہ کون سی بات ہے, برات. میں نے صحیح برات حضرت دیکھا, کب دیکھا, صحیح برات جو اس وجہ سے بنائے برات. میں ایک حویلی میں گیا تھا پہاڑی علاقے میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے, وہ پہاڑ ہیں ہر طرف پہاڑ جیسے مری اور یہ کشمیر اور اس کا جیسے علاقے ہیں اس طرح علاقہ تھا. اب وہاں پر مغرب کے بعد رخصتی کا رواج تھا. اب مغرب کے بعد اس پہاڑی علاقے میں جس میں سفر, جس میں آہستہ آہستہ لوگ جاتے ہیں, مطلب تیزی سے جا نہیں سکتے, تو وہ مطلب ہے اس کے ساتھ ہٹے کٹے نوجوانوں کو ہونا ضروری ہے نہیں ہے حفاظت کے لیے. یہ اصل میں شروع اس لیے ہوا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے, ڈولی کی حفاظت کے لیے مطلب ساتھ کچھ ہونا ہوتا تھا, تو وہ جو آئے ہوتے تھے تو آخر ان کا بے شک آپ کھانا وغیرہ بھی کر لے سارے, کیونکہ وہ تو ایک ضرورت ہے. آخر آپ گاڑی منگوائیں گے تو گاڑی ڈرائیور کو کچھ کھلائیں گے یا نہیں کھلائیں گے, ظاہر مطلب کچھ وہ ذمہ داری ہے نا. تو اس طریقے سے برات یہ تھا. اب لوگ نہیں کہ بالکل ایک گھر اور دوسرے گھر اور پھر برات, بھائی کون سی برات, اس کا کیا تعلق ہے برات کے ساتھ, تو یہ مطلب ضرورت والی بات ہی نہیں رہتی ہے. تو برات وغیرہ جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہے, اس کا کوئی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کے ساتھ تعلق نکاح کا ہے جو انشاءاللہ بھی ہوگی, اور شریعت کے ساتھ تعلق ولیمہ کا ہے جو سنت ہے, اور وہ حسب استطاعت ہے. حسب استطاعت سے مراد یہ کہ جو جتنا کر سکے, صحیح معنوں میں جتنا کر سکے, ورنہ پھر کیا ہوگا, رسومات کی وجہ سے ابتدائی سے تنزل کے آثار شروع ہو جائیں گے. کیا قرض لے لیں گے, اب قرض لے کے قرض دینا بھی پڑتے ہیں نا بعد میں, بعض لوگ تو سودی قرض لے لیتے ہیں, یہاں تک مطلب ہو جاتا ہے. وہ جو قرض والے مسئلہ ایک دفعہ شروع ہو گیا اس سے نکلنا تو آسان نہیں ہوتا. تو یہ اب مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص یہ ہوشیار آدمی ہو کیا وہ اپنے داماد کو کسی ذلت میں ڈال سکتا ہے, اور قرض کس چیز کا ایجنڈا ہے, ذلت کا ایجنڈا ہے نا, جس پہ قرض آ گیا تو وہ ذلت کا ایجنڈا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے داماد کو وہ ہے کہ ذلت کا ایجنڈا مطلب اس وہ کروا دیا, تو یہ کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن اصل میں اس وقت مسائل وہ جو تصوراتی مسائل ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا, ان سارے لوگوں کی باتوں کو جمع کر کے کہو کہ اللہ کیا کہیں گے اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے, بس اس بات پہ اگر آ جاؤ تو معاملہ سارا کے سارا سادہ اور آسان. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ولیمے جو تھے وہ صرف دودھ کا پیالہ سب میں بس دودھ پی لیا, بس یہ بھی تھا, اور کسی جگہ گوشت کی باقاعدہ دعوت ہوئی ہے, اور نجاشی نے جو نکاح کروایا وہ تو ایک شاہی طریقے سے کروایا تھا کیونکہ وہ بادشاہ تھے, تو انہیں شاہی طریقے سے کروا دیا تھا. تو یہ مطلب یہ کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مطلب وہ جی موجود ہے. تو حسب استطاعت والی بات ہے, جتنا انسان کی استطاعت ہے اتنا کرو, لیکن ناجائز کوئی بھی نہ کرو. اگر استطاعت آپ کو ناجائز کی ہے تو ناجائز کی اجازت نہیں ہے, وہ کرنا تو جائز ہی, ہاں لیکن یہ کہ حسب استطاعت کرنا ہے, بس یہی بات ہے. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں ماشاء اللہ یہ دونوں دیندار گرانے ہیں الحمدللہ. جو مجھے بتایا گیا وہ حقیقت تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن جو مجھے بتایا گیا وہ دونوں طرف دیندار گرانے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیندار گرانوں سے ہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ دین پر عمل کرے.
وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، کیونکہ دوسروں کے لیے جو نمونہ بنتے ہیں وہ جو بھی نیک کام بعد میں اس کے مطابق کریں گے وہ سب میں اس کا ثواب شامل ہوگا، وہ مطلب اس کے لیے ذریعہ بن گئے. تو میں تو کہتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھی بات ہے، خوشگوار بات ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے میں ذرا گھر تک جاتا ہوں، کیونکہ وہ ٹائم کا مجھے اندازہ نہیں تھا، تو میں ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں. آپ حضرات اس وقت کو کمانے کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں. میں بھی آتا ہوں. سبحان اللہ.